میں سے بھی بات عرض کی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ جو ہمارا پہلے معاملہ طے ہوا تھا تو مجھ کو یہ حکم ہوا تھا کہ مغرب سے عشاء تک بیان کر لیں، یہ مجھے حکم تھا نا مولوی صاحب. میں نے ان سے بات پیش کی، لیکن انہوں نے ابھی اعلان یہ کیا کہ کچھ دیر بیان ہوگا، کچھ دیر. لیکن یہ اعلان تھا نا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے وہاں سے بات پیش کی تو وہاں فرمانے لگے ہمارے ساتھی باذوق ہیں، تو فرمانے لگے نہیں عشاء تک بیان ہوگا. تو آپ یہ بتائیں گے یا آپ لوگ بات، کیونکہ مولانا کا اعلان کچھ دیر کا تھا اور عشاء تک ہے. اب آپ بتائیے جناب، عشاء تک ہے؟ اچھا ماشاء اللہ، اچھا جب تک جی چاہے. سبحان اللہ، با ذوق آدمی ہے. تو پھر میرا جو ذوق ہے نا وہ بھی آپ کو میں بتاؤں، میرا ذوق یہ ہے کہ جانے نہ دیں گے اب تجھے تاب سحر ہم، سحر مانے صبح تک، تاب جانے نہ دیں گے اب تجھے تاب سحر ہم، نکالیں گے شبہ جدائی کی کسر ہم. تو یہ معاملہ طے کی، کیونکہ ماشاء اللہ. بس بہرحال یہ چونکہ معاملے کی بات تھی، کیونکہ ایسا نہ کہے کہ سمجھے ممبر مل گیا تو اب جانے نہیں چھوڑ رہے، لیکن آپ کی وجہ سے اب معاملہ طے پا گیا، اب ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، بات صاف ہونی چاہیے. اللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، صدق الله العظيم. اس آیت کی جو تلاوت کی اس سے پہلے ایک دو ضروری بات، بلکہ کام کی بات، ضروری بھی اور کام کی بھی، اور کام کی ایسی بات کہ ہم جو میرے دوستو یہ دین کا کام، دین کی بات سننا، اللہ والوں سے تعلق، علماء سے تعلق، ان تمام چیزوں کا حاصل یہ ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. سب سے بڑی نعمت ہے کہ خاتمہ ہماری جانوں کو ایمان پر نصیب ہو جائے. میرے شیخ، میرے پیر و مرشد حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ایک کتابچہ حضرت کا، اس کا نام ہے ایمان پر خاتمے کے سات مدلل نسخے. نظر سے گزرا آپ کے؟ تو چونکہ ہم نے تو حضرت سے کتابچہ تو پڑھا نہیں، لیکن سنا براہ راست. بہرحال اس میں سے ایک بات جو حضرت نے فرمائی وہ پیش کرتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں، امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں کہ اذا سمع الاذان قولوا مثل ما يقول المؤذن، کہ جب تم اذان کی آواز سنو تو جو مؤذن کہے تم بھی وہی کہو، یعنی اذان کا جواب دینا جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے. تو اذان کا جواب دینا جیسا مؤذن کہے ویسے ہی. لہذا علماء کی رائے یہ ہے کہ اذان کا جواب دینا یہ واجب ہے، اس لیے اس کا اہتمام کریں. اس کا فائدہ کیا ہے وہ میرے اسی بات جو میں نے عرض کیا کہ ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے، اس کے اندر یہ چیز شامل ہے. اذان کے جواب دینے کا طریقہ کیا ہے کہ جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو جواب میں ہم بھی یہی کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو جواب میں ہم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو جواب میں ہم بھی کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، اتنا کہیں گے. اب رہی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو درود شریف پڑھنا چاہیے، تو اسی حدیث شریف میں آخر میں ہے کہ اذان کے بعد ہے درود شریف کا پڑھنا چاہیے، اذان کے بعد، وہ میں آگے پیش کروں گا. اور جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اس کے جواب میں کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور جب فجر کی اذان ہے اس میں جو مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اور یہ جملہ جو ہے عجیب ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکرٹری تھے اور ٹریجرر بھی تھے، خزانچی تھے. آپ کے تمام گھروں کا حساب کتاب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے تھا. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ڈیوٹی اور بھی تھی، اور وہ ڈیوٹی یہ تھی کہ فجر کی اذان دے کر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع آ کر کرنا، یہ آپ کی ڈیوٹی تھی. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جب اذان دیتے تھے تو اذان کے درمیان، اذان کے دیتے وقت اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈالتے تھے، یہ سنت بلالی ہے. اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ مکہ شریف کے مؤذن ہیں، مؤذن تھے، جب وہ اذان دیتے تھے تو کانوں پر ہاتھ رکھتے تھے. تو پتہ چلا کہ دو طریقے ہوئے، یا تو کانوں میں انگلی دے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے، یا کان پر ہاتھ رکھے، یہ دو طریقے ہو گئے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حاضر خدمت ہوئے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ تہجد کے بعد آپ آرام فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عجیب شان عطا فرمائی تھی، اور ان شانوں میں سے ایک شان یہ تھی کہ سونے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا. جیسے ہم لوگ سنیں گے سو کر اٹھنے کے بعد ہم کو وضو کرنا ہوگا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص شان عطا فرمائی تھی کہ سونے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں میں یہ شان بھی تھی کہ جس جگہ آپ استنجا فرماتے تھے وہاں خوشبو ہو جاتی تھی. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا فرمودہ وہ چیز ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، اور آ کر انہوں نے اعلان کیا اطلاع کے لیے، کیا الصلاۃ قائم، نماز تیار ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہماری ماں، امت کی ماں، انہوں نے آگے سے جواب عنایت فرمایا والرسول نائم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں. تو یہ پلٹے، اور پلٹتے پلٹتے ایک جملہ ان کی زبان سے نکلا، اور وہ جملہ تھا الصلاۃ خیر من النوم. یہ کیسے بھی چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصہ عرض کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حکم فرمایا کہ تمہارا یہ جملہ اللہ کو اتنا پسند آیا، کل سے تم اس کو اپنی فجر کی نماز میں شامل، اذان میں شامل کر لو. یہ ہے اس کی تاریخ. اور میرے دوستو، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مؤذن جب اذان دے تو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر گردن دائیں اور بائیں، گردن کو دائیں اور بائیں موڑنا یہ بھی سنت ہے. لیکن اس کا طریقہ یہ ہے، حدیث شریف میں جو الفاظ ہیں وہ ہے لوا عنقہ، رأیت بلالا لوا عنقہ، ابو داؤد شریف کی روایت ہے. صحابی فرماتے ہیں، راوی فرماتے ہیں کہ رأیت بلالا لوا عنقہ یمینا وشمالا. یہ عربی کی عبارت میں مولویوں کے لیے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ مولوی کو ذرا اعتماد ہو جاتا ہے. کہ صحابی راوی فرماتے کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ جب فلما بلغ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، جب حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح پر پہنچے تو انہوں نے اپنی گردن کو موڑا. عنق جو ہے اس کا اطلاق گردن پر ہوتا ہے، نہ کہ سینے پر. لہذا حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح پہ گردن موڑنے کی جو سنت ہے وہ ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں موڑا جائے گا. بولے صاحب آپ بھی تو مجھے دیکھیں تاکہ تکرار ہو جائے نا. ایسے نہیں موڑا جائے گا، یا حی علی الصلاۃ پہ یوں نہیں، حی علی الفلاح پہ یوں نہیں. یہ غلط طریقہ ہے، خلاف سنت. کیسے؟ بلکہ صرف گردن، صرف گردن کو موڑیں گے ایسے، اور پھر کہیں گے حی علی الصلاۃ، پھر واپس گردن لائیں گے، پھر گردن کو موڑیں گے، پھر کہیں گے حی علی الفلاح، پھر گردن واپس لائیں گے. یہ ہے طریقہ صحیح. سینہ نہیں موڑا جائے گا، سینہ اپنی جگہ پر رہے گا، صرف گردن گھومے گی. تو الصلاۃ خیر من النوم کے جواب ہے صدقتا وبررتا. پھر اللہ اکبر اللہ اکبر لا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور لا الہ الا اللہ کا جواب لا الہ الا اللہ.
حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم صلوا علی، اب مجھ پر درود پڑھو. تو پتہ چلا کہ درود کس وقت پڑھا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں درود کب پڑھا جائے گا؟ جب اذان کا جواب دے لے. اذان کا جواب دینے کا ثم مغائرت کے لیے آتا ہے، لہذا درود شریف اذان کے جواب دینے کے بعد پڑھا جائے گا. تو دو چیزیں ہو گئی، ایک ہے اذان کا جواب جس کا طریقہ عرض کر دیا، دوسرا یہ ہے کہ درود شریف پڑھنا، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھے، جس کو دعائے وسیلہ بھی کہتے ہیں، معروف اور مشہور اس نام سے ہے. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اتنے الفاظ بخاری شریف میں ہیں، اور امام بحقی رحمۃ اللہ نے جو روایت نقل کی ہے اس کے اندر انک لا تخلف المیعاد یہ بھی ہے، اور زیادۃ الثقہ مقبولۃ. ٹھیک ہے نا جی، محدث حضرات بھی تشریف فرمائے نا، اس لیے کچھ محدثانہ کلام اور محدثانہ الفاظ. لہذا انک لا تخلف المیعاد تک، لیکن دعا کیا ہے؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت انك لا تخلف المیعاد. اب اس میں ایک بات ہے، اور وہ بات یہ کہ بعض لوگوں کو یہ دعا ایسے یاد ہوگی کہ جس میں دو چیزیں ہوں گی، ودرجۃ الرفیع، اور دوسرا ورزقنا شفاعۃ یوم القیامہ. یہ دو چیزیں، اور کہیں گے کیا بھائی آپ نے دعا کہاں سے یاد کی؟ جی ہم نے ٹی وی اور ریڈیو سے یاد کی. تو میرے پیارے دوستوں، عرض یہ کرنا ہے کہ عالم کی زبان یا طالب علم کی زبان ہو، علماء تشریف فرما ہو، تو اس کی بات کیا اعتبار ہے، اور وہ بھی اس عالم کا اعتبار ہوگا جو مسئلے کو کتاب کے مطابق پیش کرے گا. ٹھیک ہے نا جناب؟ لہذا اگر مسئلہ کتاب کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مسئلہ کتاب کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ عالم کو بھی کتاب سے ملانا ہوگا مسئلہ. لہذا میرے پیارے دوستو، ودرجۃ الرفیع اور ورزقنا شفاعۃ یوم القیامہ، یہ جو دو اضافے ہیں یہ الفاظ حدیث شریف میں نہیں ہیں، یہ الفاظ حدیث شریف میں نہیں ہیں. ملا علی قاری محدث عظیم فرماتے ہیں کہ لا اصل له، یعنی یہ الفاظ حدیث شریف میں نہیں ہے، المشہور علی الالسنہ لوگوں کی زبانوں پر جاری ہو گئے. ٹھیک ہے نا جناب؟ لہذا اس دعا کو یاد کریں. پھر آگے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تین کام ہو گئے، نمبر ایک کام اذان کا جواب دینا، نمبر دو کام درود شریف پڑھنا، اور نمبر تین کام کیا؟ دعا وسیلہ پڑھنا. اب آگے دیکھ انعام دیکھیے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلت له شفاعتی ای وجبت له شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے. پتہ چلا اذان کا جواب دینے سے ہمیں کیا انعام ملے گا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی. اور ملا علی قاری محدث عظیم مشکاۃ شریف کی شرح مرقات کے اندر فرماتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مومن کو ملے گی، غیر مومن کو نہیں ملے گی. لہذا اس حدیث شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا فیصلہ فرمائیں گے، اس کو خاتمہ ایمان پر عطا فرمائیں گے. کیسا جی؟ کیسا نسخہ ہے جناب؟ کتنا آسان ہے، کوئی مشکل ہے جی؟ آسان نسخہ، آسان نسخہ، اور لیکن انعام کتنا عظیم الشان. نسخہ آسان، انعام عظیم الشان. یہ الفاظ یاد ہو جائیں گے نا، نسخہ آسان، انعام عظیم الشان، خاتمہ ایمان پر مل جائے. اور کیا چاہیے ہم کو؟ بڑے پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ایک بڑھیا نے آپ کی تعریف کی، آپ رونے لگے. اس نے کہا حضرت میں تو آپ کی تعریف کرتی ہوں، آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا کہ ایمان جو سلامت بلبے گور برے، اگر میں اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ قبر میں لے جاؤں احسن تو بری چستیو چالاکی ماں, تب میں بڑا خوش ہوں گا. واہ عبد القادر کتنا تو ہوشیار تھا کہ ایمان کو سلامتی کے ساتھ قبر میں لے کر چلا گیا. تب میں اچھلوں گا کودوں گا. اور ایمان پر خاتمے کا ایک نسخہ پیش کر دیا نا جناب, کیا کہ اذان کا جواب دے, درود شریف پڑھے دوسرا نکام, اور تیسرا کام یہ کرے کہ دعائے وسیلہ پڑھے, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدت انك لا تخلف الميعاد. ایک بات مکمل ہو گئی. دوسری بات, میرے مرشد میرے شیخ مثنوی شریف سے بہت محبت کرنا, ماں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی, یعنی حضرت کی عمر جس وقت 8 برس کی تھی, ہمارا 8 برس کا نوجوان کس بچہ کس کام میں مشغول, لیکن میرے شیخ کا یہ عالم تھا کہ حضرت کے قریب ایک مسجد تھی جو ذرا ویرانے کے اندر تھی. 8 برس کی عمر میں حضرت اس مسجد کو جا کر صاف کرتے تھے, اور پھر وہاں ماں رومی کا یہ شعر پڑھ کے رویا کرتے تھے. وہ کیا, ماں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, سینہ خواہ شرح شرح اسفرا, کہ اللہ میں آپ کی محبت میں وہ سینہ چاہتا ہوں کہ جو آپ کی جدائی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. کیوں, تاب گویم شرح درد اشتیاق, تاکہ آپ کی محبت میرے قلب و جان میں داخل ہو جائے, اور جب میں آپ کی محبت کے درد کو پیش کروں تو تڑپتے ہوئے دل سے اور تڑپتی ہوئی زبان سے درد دل کے ساتھ میں آپ کی محبت کو پیش کروں. میرے مرشد کا شعر ہے, اس طرح درد دل بھی تھا میرے بیان کے ساتھ, اس طرح درد دل بھی تھا میرے بیان کے ساتھ, جیسے کہ میرا دل بھی تھا میری زباں کے ساتھ. یہ ہے اللہ والوں کا بیان. فاروقی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, درس عشاء آشوب و چرخو زلزلہ, کہ اللہ والوں کا جو درس ہوتا ہے وہ جو درس محبت ہوتا ہے, چشم بار آنکھوں سے اور دل پر زلزلہ تاریخ کر دیتا ہے, دل کو ہلا دیتا ہے. نے زیادات و بابو سلسلہ, یہ بات زیادات اور بابو سلسلہ منطق اور فلسفے کی کتابوں سے اللہ تعالی کی محبت کا درد عظیم نہیں مل سکتا. یہ اللہ کی محبت کا جو درد عظیم ہے میرے پیارے بھائیوں اور میرے دوستوں, یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء اللہ کے قلوب کی برکت سے اور ان کی صحبتوں سے یہ چیز منتقل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ سینے سے سینے میں منتقل فرماتے ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں, نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا, نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے, قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے, یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے. جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت, ایک خانہ بخانہ ہے اور ایک سینہ بسینہ ہے. دنیا کی آگ گھر سے گھر میں لگتی ہے, اور اللہ کی محبت کی آگ سینے سے سینے میں منتقل ہوتی ہے. آگ لگنے پر ایک بات یاد آئی, حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا اشرف علی صاحب فرماتے ہیں, انگریز کے زمانے میں ہندوستان مشترکہ ہندوستان میں ایک انگریز کو اس کے ملازم نے آ کر خبر دی کہ تمہارے محلے میں آگ لگ گئی اور تمہارا گھر بھی جل گیا. تو انگریز اپنے کام میں مصروف تھا, اس نے کہا نہیں میرا گھر نہیں جل سکتا, اور اپنے کام میں مشغول. اس نے کہا یہ ایسی بھڑکیاں مار رہا ہے, اب میرا تو کام تھا میں نے اس کو بتا دیا, اب اس کی مرضی جو چاہے کرے. اب وہ چلا گیا, کچھ دیر کے بعد پتہ چلا کہ واقعی اس انگریز کا گھر نہیں جلا, اور اڑوس پڑوس کے جو مکانات سب جل گئے, اس انگریز کا گھر نہیں جلا. اب وہ جو ملازم تھا وہ مسلمان تھا. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مسلمان ملازم نے اس انگریز سے پوچھا کہ جناب یہ کیا بات ہے, آپ کو اپنی اس بات پر اتنا وثوق کیوں تھا کہ آپ کا گھر جل نہیں سکتا, اتنے وثوق سے کیسے کہا؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں مسلمانوں کے طریقے پر زکات ادا کرتا ہوں. دیکھ رہے ہیں جناب, میرے مرشد نے یہ واقعہ سنا کر فرمایا, حکیم الامت تھانوی نے آہ کہہ کر فرمایا کہ جس زکات کو ادا کرنے سے کافر کو اتنا فائدہ ملتا ہے, اگر مسلمان صحیح طریقے پر زکات ادا کرے گا تو اس کا کیا حال ہوگا, اس کی برکت جو دنیا کی ہے وہ کافر بھی پا رہا ہے.
کیونکہ زکات ادا کرنے کی دنیا میں بھی برکت ہے، آخرت میں تو ہے ہی، دنیا میں بھی برکت ہے، جیسے صدقہ دینے سے بری بلا ٹلتی ہے. اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، صدقہ دو. لیکن صدقے سے مراد کالا بکرا نہیں ہے کہ کالا بکرا کالی بلا کو لے کے بھاگ جائے گا. صدقے سے مراد، صدقے سے مراد وہ خیرات ہے، وہ خرچ کرنا ہے کہ جس سے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جائے، یہ مراد ہے. ایک عام تعریف پیش کر رہا ہوں، ورنہ صدقہ ایک ایسی ہے کہ جو ہم اپنے ماں باپ کی دوا کے لیے جو پیسہ خرچ کرتے ہیں نا، وہ بھی صدقہ ہے. جو ہم اپنے ماں باپ کو پیسہ دیتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے. جو اپنی بیوی کو آئس کریم کھلاتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے. اگر وہ کہے والز کی آئس کریم کھلا دو یا کھٹی مٹھی گولی کھلا دو، وہ بھی صدقہ ہے. کیونکہ ایک صدقہ واجبہ ہوتا ہے، ایک نافلہ ہوتا ہے، لوگ اس میں فرق کم کرتے ہیں، لیکن وہ بھی صدقہ ہے. یہاں تک کہ اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا، یہ بھی صدقہ ہے. صدقہ کے معنی اصل میں در حقیقت اجر و ثواب کے ہیں، کہ وہ عمل کرنا کہ جس سے آپ کو اجر و ثواب ملے. لہذا مال کا خرچ کرنا جو ہم اپنی بیوی بچوں کی ضرورت پر پوری کرتے ہیں، اگر بیوی نے کبھی فرمائش کر دی کہ مجھے آئس کریم کھلا دو، تو اس کو آئس کریم کھلانے میں بھی ثواب ملے گا. سمجھ میں آ گئے نا جناب؟ اسی سے پتہ چلا کہ اپنی بیویوں کو آرام سے رکھنا چاہیے، ان کو ڈنڈا نہ لگائے، ان کو انڈا کھلائے اور میرنڈا پلائے. اب کہیں گے لو جی مولوی صاحب کیا بات کرتے ہو. اچھا جناب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اپنی بیٹی اور بہن کے لیے کیا چاہتے ہیں کہ اس کا شوہر اس کو کیسے رکھے؟ جناب بھائی بتائیے، آرام سے یا ڈنڈا؟ تو جب ہم اپنی بیٹی اور بہن کے لیے چاہتے ہیں اس کا شوہر آرام سے رکھے، تو ہمارے گھر میں جو ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی اور بہن ہے کہ نہیں ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ اس کو بھی آرام سے رکھے. اب اس کی پٹائی کرنا، اب دیکھیے ایک آدمی اس کی بیٹی ہے، زبان کی کڑوی ہے اور شوہر کو ستاتی ہے، لیکن شوہر اس کو مارتا نہیں ہے، گالیاں نہیں بکتا، تو بیٹی کا باپ اپنے داماد سے خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نہیں جناب. اگر مان لو ہماری بیوی مزاج کی کڑوی ہے، اس کی زبان تیز ہے، لیکن اگر ہم اللہ کے لیے اس غصے کو برداشت کر لیں کہ چلو کوئی بات نہیں، آرام سے رکھے، مارے نہیں، غصہ تو بہت آیا، مارا نہیں، کچھ کہا نہیں، اللہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور پھر مارنا کیا بہادری ہے؟ بیوی تو کمزور ہے نا، اس کو مارنا کیا؟ اگر کشتی لڑنی ہے تو لڑے بھولو پہلوان سے، ہلک ہو سکے ہلک ہوگن سے کشتی لڑے. کہتے نہیں جناب ہمیں اتنا غصہ آتا ہے کہ میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں. تو میرے پیارے شیخ، میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں، کوئی آدمی غصے میں پاگل نہیں ہوتا، غصہ بڑا چالاک ہے، ہمیشہ کمزوروں پر آتا ہے. غصہ کس پر آتا ہے؟ کمزور پر، طاقتور پر نہیں آتا غصہ. کیوں بھائی، کبھی کسی سپاہی پہ غصہ آتا ہے؟ سپاہی پہ غصہ آتا ہے بھائی؟ کچھ تو یار، کچھ تو بولو بھائی صاحب، نہیں آتا نا. اب اس پر ایک بات سنیے، ایک آدمی چیئرمین کا لٹھا پہنا، کلف والا، اور تیار ہو کے جا رہا تھا تو کسی بلڈنگ کے نیچے سے گزرا، ایک چیز اس کے اوپر آ کر گئی، جس نے دیکھا دال، سفید کپڑے اور دال اس کے اوپر گری، کیا عالم ہوگا، حرکت کس نے کی؟ اوپر سے آواز ہے، کیا بات ہے؟ نیچے ہو. اسے کہا اچھا بھی آتا ہوں. اب وہ نیچے آئے تو دیکھا ایک پہلوان آ رہا ہے، اسے کہا کیا بات ہے، بہت مزے کی دال ہے، تھوڑی سی پلیٹ پہ مل جائے گی؟ کیوں جناب اب آئے گا غصہ پہلوان کو دیکھ کے؟ تو غصہ چلاک ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ کیا بات ہے، اگر بیوی کی غلطی ہو گئی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلطی نہیں کرتی، لیکن بات میرے پیارے مرشد، میرے شیخ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب تم اپنی بیٹی کے لیے چاہتے ہو کہ اس کا شوہر آرام سے رکھے، تو تمہارے گھر میں جو ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اس کے باپ پر کیا گزرتی ہوگی جب تم اس کو پٹائی کر کے گھر سے باہر نکال دو، یا پٹائی کر کے اس کو اس کی ماں کے گھر بھیج دو، یا بیٹی روتے ہوئے اپنے باپ کو کہے کہ ابا تو نے مجھے کس ظالم کے حوالے کر دیا،
آپ کا دل کتنا خون کے آنسو روئے گا.
لیکن اس میں ایک بات اور بھی عرض کرنی ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے وہاں لائٹ جل رہی ہے, یہاں نہیں جل رہی ہے. اچھا,
تو یعنی کتنا باپ کیا کہے گا. ایک بات وہ عرض یہ کرنی تھی کہ جب باپ,
چلو لائٹ آ جائے پھر کام شروع کر لیتے ہیں, جو حضرات تھوڑا دور دور ہیں وہ جب تک قریب قریب آ جائیں. بات یہ ہوتی ہے, کر رہا تھا میں, کہ جب بیٹی روتی ہوئی باپ کے پاس آتی ہے کہ باپ میری شادی تو نے کس کے ساتھ کر دی, تو پھر باپ مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے, مولوی صاحب تعویذ دے دو خدا کے لیے, میرے داماد میری بیٹی کو بہت مارتا ہے, بہت غصہ کرتا ہے. تعویذ مانگتے ہیں نا, کبھی اپنے لیے تعویذ لیا کہ ہم بھی غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں, ہمیں ہوش نہیں ہوتا, ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ کسی کی بیٹی ہے, ہوش نہیں ہے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا تم 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کرو اور پانی کو پیو روزانہ صبح و شام, انشاءاللہ تعالی غصے میں اعتدال پیدا ہو جائے گا, شان رحمت غالب ہو جائے گی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء, زمین والوں پر تم رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو میرے پیارے دوستو, وہ کافر انگریز جس نے مسلمانوں کے طریقے پر زکات ادا کی تو اس کو اتنا دنیا کا فائدہ ملا کہ اس کا مکان نہیں جلا. اصل میں ہوتا پتہ ہے کیا ہے, ہم لوگ ایک عجیب مزاج ہے, زکات ہم بھی دیتے ہیں لیکن زکات کس کو دیتے ہیں اس کی خبر نہیں ہے, بس جس نے آ کر زکات مانگی اس کو دے دی, ماسیاں کام کرنے والی آ گئی اس کو بھی دے دی. بعضوں کے گھر میں سونا بھی ہوتا ہے, ٹی وی بھی ہوتا ہے, 20,000 روپے کے گھروں میں ٹی وی رکھے ہوئے ہیں اور وہ زکات مانگ رہی ہیں. اور بعض لوگ شادیوں پر زکات دیتے ہیں. خود ہمارے رشتے دار نے ایک, ان کے ہمارے رشتے دار نے ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو ان کی شادی کے لیے ہمارے ایک رشتے دار صاحب نے مہم چلانا شروع کی, اور وہ مہم کیا چلائی کہ ان کو زکات دو تاکہ ان کی شادی کروائیں. یقین جانے ان بیٹیوں کے پاس 2-2 تولے سونے اس وقت بھی موجود تھے, 2-2 نہیں 6-6 تولے. اب آپ بتائیے زکات لگی کہ اس پر, جن لوگوں سے زکات دی ان کی زکات برباد ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو اس لیے یہ بات سمجھانا تھا, تو زکاتوں کو حساب کتاب پورا کیا, آگے دے بھی دی لیکن کس کو دی اس کی خبر نہیں ہے, یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں. کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری زکات ادا نہیں ہوئی, کیونکہ مستحق تک نہیں پہنچے. سمجھ میں آ رہی ہے جناب بات؟ لہذا وہ زکات کی برکات انگریز کو مل رہی ہے, ہمیں نہیں مل رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرور ہمارے اندر کوئی کمی ہے, جبکہ زکات کی برکت ہے کہ ہونا چاہیے. میرے پیارے دوستو, اب میں اصل مضمون کی طرف آتا ہوں. ایک صاحب نے میرے شیخ, میرے پیر و مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعوت برکاتہم سے آ کر کہا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ اپنی روحانیت کو اڑاؤں, پرواز ہو جائے میری روحانیت پر. ایسا ہی ایک سوال ایک صاحب نے فقیر سے آ کر کیا اور کہنے لگے کہ میں اپنی روحانیت کو اڑانا چاہتا ہوں. تو میں نے پوچھا کہ, مجھے اندازہ ہوا کہ یہ روحانیت سمجھتا نہیں ہے, تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ روحانیت کہتے کس کو ہے؟ تو جہاں میں, میری مسجد ہے کراچی کے اندر, مولانا تشریف لائے ہیں, وہاں پر مکسچر مشین رکھی ہوئی ہے جو کنسٹرکشن میں استعمال ہوتی ہے نا, جب بھرائی ہوتی ہے مکسچر مشین, وہاں مکسچر مشین رکھی ہے. تو کیا وہ صاحب کیا کہتے ہیں, کہ روحانیت ایسی ہو کہ اس مشین کو اٹھا لوں, میں ہوا میں اڑنے لگوں, پانی میں چل, بغیر کشتی کے پانی پہ چلنا شروع کر دوں, زمین میں گھس جاؤں. تو میں نے اپنے شیخ کی بات کی, میں نے کہا دیکھو وزن اٹھانا یہ کمال نہیں ہے, گدھا بھی اٹھاتا ہے, با کمال ہے کیا؟ اور ہوا میں اڑنا یہ مکھی بھی اڑتی ہے, کوئی کمال کی چیز ہے. زمین میں گھسنا, چھچندر اور چوہا زمین کے اندر چھچندر گھس جاتی ہے کہ نہیں, کمالات میں سے. اور پانی پہ تو تنکا بھی تیرتا ہے, یہ کمال نہیں ہے. کمال کیا, حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص 10 برس رہا اور اس نے کہا کہ حضرت, 10 برس کے بعد اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کے ساتھ 10 برس رہا لیکن میں نے آپ کے اندر کوئی کرامت نہیں دیکھی, مجھے فائدہ نہیں ہوا.
میں نے آپ کے اندر کوئی کرامت نہیں دیکھی، کشف نہیں دیکھا. حضرت نے فرمایا، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے، اچھا ایک بات بتاؤ، تم جو 10 برس میرے ساتھ رہے، میرا کوئی کام سنت کے خلاف یا مجھے کسی گناہ میں مبتلا تم نے دیکھا؟ اس نے کہا نہیں حضرت، ان 10 برسوں میں میں نے آپ کا کوئی کام خلاف سنت نہیں دیکھا اور آپ کو کسی گناہ میں مبتلا نہیں دیکھا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کہا آج اچھی فرمایا کہ ہائے، جس جنید نے 10 برس اپنے مالک کو ناراض نہیں کیا، ظالم اس سے بڑھ کر تو کیا کرامت چاہتا ہے کہ بندہ ہر لمحہ پر اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرے، اس سے بڑھ کر کیا کرامت ہے. ملا علی قاری فرماتے ہیں الاستقامت فوق الف کرامہ، استقامت 1000 کرامتوں پر بھاری ہے. سنت کے مطابق زندگی گزارنا اور شریعت و سنت کے مطابق عمل کرنا اور گناہ سے بچنا، میرے پیارے دوستو اصل کرامت یہ ہے. باقی ہوا پہ اڑنا یا پانی کے اندر پیر چلنا، زمین میں گھس جانا، یہ کمالات میں سے نہیں ہے. روحانیت اس کا نام ہے کہ اپنے قلب و جان کو اللہ تعالی کی ذات پاک سے ایسا چپکا لے کہ ایک لفظ ایک سانس اپنے مالک اور پالنے والے کو ناراض نہ کرے. یہ ہے روحانیت. اور رہی اچھے خواب، خواب میرے پیارے دوستو خواب کا مدار شریعت اور سنت پر ہے، یعنی شریعت و سنت اصل چیز ہے. اب اگر ایک آدمی خواب میں روزانہ دیکھے کہ میں جہنم میں جل رہا ہوں، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، لیکن اس کا احکام شریعت و سنت کے مطابق ہے، یہ شخص جنتی ہے. اور ایک آدمی خواب میں روزانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے لیکن خلاف سنت زندگی گزارتا ہے، میرے دوستو یہ جنتی نہیں ہے. ایک گناہ میں بھی جو مبتلا ہے، لگا ہے خواب نعمت ہے کس کے لیے؟ جو شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہوں. اب ایک آدمی خواب دیکھ رہا ہے کہ میری بادشاہ کی بیٹی سے شادی ہو رہی ہے، اور صبح اٹھا تو بستر کے نیچے چارپائی کے نیچے پڑا ہوا، کیا فائدہ ہوا ذرا؟ یا ایک آدمی خواب میں دیکھتا ہے کہ میں جو ہے کسی ملک کا صدر بن گیا، صبح اٹھا تو بیچارے کے پاس نوکری بھی نہیں ہے، کیا فائدہ ہوا؟ خواب میں کھانے پینے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ دیکھتے ہیں، کن کن حسیناؤں کو ساتھ اپنے کو گھومتا ہوا دیکھتے ہیں، فلمی اداکاراؤں کے ساتھ، کیا فائدہ ہے بھائی؟ جاگتے کا اعتبار ہے. خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ میں ہوائی جہاز اڑا رہا ہوں، اور جب سو کر اٹھا تو سائیکل پر چلا جا رہا ہے، سائیکل اٹھائے اور دفتر یا کہیں کام سے جا رہا ہے، تو جاگنے کا اعتبار ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے خوابوں پر معاف کیجیے گا، سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ خوابوں پر اپنا مدار نہ بنائے. اچھا خواب نعمت ہے، کب؟ جب جو آدمی شریعت و سنت کے مطابق عمل کرتا ہو اس کے لیے ایک اشارہ ہے، اس اشارے سے اس کی ایک حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے بس. لیکن خوابوں پر اپنی زندگی کا معیار اور بندگی کا معیار نہ بنایا جائے. بندگی کا اور زندگی کا معیار شریعت اور سنت کو بنایا جائے. تو میرے مرشد نے جب سوال کیا کہ حضرت میں روحانیت کو اڑانا چاہتا ہوں، کیا طریقہ ہے؟ فرمایا وہی طریقہ ہے جو جہاز اڑانے کا طریقہ ہے. اور یہ بات مجھے منظور پتا ہے کیوں آیا، ایئرپورٹ کے قریب ہوں نا میں، بس مجھے ذہن میں آیا کہ میں نے کہا ایئرپورٹ کے قریب ہے، چلو اپنے مرشد کی یہی بات کو نقل کر دو. حضرت نے فرمایا کہ جو جہاز اڑانے کا طریقہ ہے وہی روحانیت اڑانے کا طریقہ ہے. پوچھا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا کہ دیکھو 3 کام کر رہے ہیں جہاز اڑانے کے لیے، 3 کام ہیں. نمبر 1 پائلٹ چاہیے، پائلٹ چاہیے، اور پائلٹ زندہ ہونا چاہیے. اگر راشد منہاس آ جائیں جن کو نشان حیدر ملا، جہاز میں سارے مسافر بیٹھے ہوئے اور پائلٹ کی کرسی خالی ہے، پوچھا بھائی جہاز کیوں نہیں اڑا، کب اڑے گا؟ کہا راشد منہاس اپنی قبر سے فیض پہنچائیں گے، جنہوں نے ملک و قوم کی خاطر سے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، نشان حیدر ملا.
تو کیا کہے گا کہ بھائی اس جہاز سے فوراً اترو، خطرناک ہے یہ جہاز.
تو میرے پیارے دوستو، سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنی روح پر، اپنے قلب و جان پر کسی اللہ والے کو مقرر کریں. اسی کو مرشد، اسی کو پیر بولتے ہیں، لیکن سچا پیر مراد ہے. کیونکہ پیر کا نام آتا نا، اتنی موٹی توند ذہن میں آ جاتی ہے کہ پیر صاحب جب آتے ہیں تو پہلے توند آتی ہے، پیر صاحب بعد میں آتے ہیں. انہیں پیر کے لیے میرے مرشد کا شعر ہے، بنا کے مدفن تیرے بدن میں، مدفن مانے قبر، بنا کے مدفن تیرے بدن میں جو بہت سے مرغے سو گئے ہیں، انہی کے دم سے یہ تیرے اعضا بھی موٹے موٹے سے ہو گئے ہیں. یہ تیرے اعضا بھی موٹے موٹے سے ہو گئے ہیں. لہذا پیر کا نام آتے ہی موٹی سی توند آ گئی. اور جی قبر، قوالی، گلے میں مالا، نہ نماز نہ روزہ، بس ہو ہوا، اور عورتوں کا رش لگا ہوا، یہی چیز آتی نا ذہن میں پیر کا نام آتا ہی. تو میرے دوستو یاد رکھیے گا، ہر فیلڈ کے اندر دو نمبر آدمی ملیں گے آپ کو. جعلی ملا بھی ملے گا، جعلی ہر دین کے شعبے میں جعلی لوگ ملیں گے آپ کو. جعلی ڈاکٹر بھی ہوگا، انجینئر، جس شعبے میں جائیں جعلی لوگ ملیں گے نہیں ملیں گے. لیکن کسی شعبے کے اندر نقلی ہونا یہ دلیل ہے اصلی موجود ہے، کیونکہ نقل بنتی ہے اصل سے. دادا جعلی پیر کا کی موجودگی اس بات پر دلالت ہے کہ اصلی پیر ہوتے ہیں، یہ دلیل ہے. جعلی ملا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اصلی ملا ہوتا ہے. لیکن میرے دوستو کیا بات ہے، ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، شادی کے لیے فیس بھی دیتے ہیں، ہے نا، پانچ پانچ ہزار روپے اور زیادہ بھی. اب اگر ہم نے کسی کو پیسے دیے شادی کرانے کے لیے کہا، اس نے ہمیں دھوکہ دیا شادی نہیں کرائی، تو ہم کیا شادی کرنا چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے کے پاس جاتے ہیں؟ اگر اس نے بھی دھوکہ دیا پھر چھوڑ دیتے ہیں، کسی کے پاس جاتے ہیں؟ اگر دس آدمی بھی دھوکہ دے، گیارہویں کے پاس جاتے نہیں جاتے؟ یہ کیا بات ہے؟ اگر دینداروں کے بھیس میں کوئی دنیا دار ہمیں مل گیا، ایک نہیں دو نہیں مان لو مل گیا، دس کی بات تو دور کی بات، اگر ایک بھی دنیا دار دینداروں کے بھیس میں مل جاتا ہے تو ہم سارے دینداروں کو بلا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیا بات ہے بھائی، یہ تو بے انصافی ہے نا. اگر کوئی آدمی کسی کی نقل کرتا ہے، ملاؤں کی نقل کے اندر وہ دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو، دینداروں کی شکل میں لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، تو یہ کیا بات ہے کہ دینداروں کو تمام کو رد کر دینا، یہ انصاف تو نہیں ہے نا جناب. سچوں کو تلاش کریں، ملیں گے ضرور، دھوکے دار ہیں، کمی نہیں ہے، ملیں گے آپ کو دھوکہ دینے والے. لیکن میرے پیارے دوستو، جب تک یہ دنیا قائم ہے، سچے لوگ بھی اللہ تعالیٰ قیامت تک پیدا فرماتے رہیں گے. تلاش کی ضرورت ہے. لہذا پیر کے سے مراد قبر ہو. ہاں پیر کیا قبر ہوتی ہے، سچے پیر کیا بھی قبر، لیکن پتہ ہے کون سی قبر؟ وہ قبر ہوتی ہے اپنی حرام خواہشات کو دفن کرنا. اور سچے پیر کی نشانی ہے کہ ایک تو یہ کہ کسی اللہ والے کے ساتھ وہ رہا ہو. اس نے دین سیکھنے کا ایک اصول یاد رکھا، ایک اصول، آپ کو دین سیکھنا بہت آسان ہے، جس سے دین سیکھنا ہو کہ جی فلاں صاحب ہیں وہ لیکچر دیتے ہیں، فلاں صاحب ہیں ان کا پروگرام ہوتا ہے، فلاں صاحب ہیں یہ ہوتا ہے، فلاں صاحب ہیں وہ ٹی وی پر آتے ہیں، فلاں صاحب ہیں وہ کرتے ہیں. سب سے پہلا ایک اصول یاد رکھیں، اور وہ اصول یہ ہے کہ وہ آدمی جو دین پیش کر رہا ہے اس کا استاد کون ہے. اور جو آدمی کہے کہ نہیں میرا کوئی استاد نہیں ہے، بتائیے گڑبڑ ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں؟ آپ کسی مولوی سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے فلاں کتاب کس استاد سے پڑھی، وہ کہے گا فلاں سے. انہوں نے کس سے پڑھی تھی؟ فلاں سے. انہوں نے کس سے پڑھی؟ فلاں سے. پوری سند پیش کر دے گا. اور اسی طریقے سے اگر کوئی شیخ اور مربی ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ آپ نے کس سے تربیت حاصل کی، وہ کہے گا کہ میرا شیخ فلاں ہے. آپ پوچھیں میری علمی سند، میری عمل جو روحانی سند، پوری الحمدللہ موجود ہے.
جیسے میں اپنے شیخ ان سے میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکات ہوں، ان کے شیخ حضرت مولانا شاہ ابراہیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سلسلہ آگے تک چلا جا رہا ہے.
تو لہذا دین سیکھنے کے اندر یہ اصول یاد رکھیں. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ کسی کے حق کے ہونے کی یہ علامت نہیں کہ جس کے بعد بہت مجمع لگاؤ. کسی مقام کے ہاں مجمع کا زیادہ ہونا یہ اس کے حق ہونے کی علامت میں سے نہیں ہے. ہاں اس کے حق ہونے کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت یہ ہے کہ اس زمانے کے جو بڑے علماء، انصاف پسند علماء، اس کو اچھا سمجھتے ہو. اور جن کے بارے میں مولوی یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ پانی سمجھ میں نہیں آتا، بھائی جب دین کھلا ہوا ہے کیوں سمجھ میں نہیں آتا، اس کا مطلب کوئی نہ کوئی گڑبڑ موجود ہے نا. اس لیے یہ اصول یاد رکھیں. لہذا سب سے پہلا کام یہ کہ کسی کو اپنا بڑا بنائے. میرے پیارے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا شیطان اور نفس اس کے بڑے ہوتے ہیں، وہ اس کو جو چاہتے ہیں کام کرواتے ہیں. اللہ کی نافرمانی میں مبتلا کرنا، اپنے نفس کی مرضی، اپنی بات بس ماننا، کوئی اچھی بات بتائے نہیں، بس اپنی مرضی ہے جی، میری مرضی ہے بس. یہاں تک کہ کوئی اچھی بات کہے بھی نا وہ کہتا ہے نہیں جی میں نے نہیں ماننی. وہ مشہور ہے نا مثل کہ ایک آدمی کے جو گھر میں پرنالا تھا تو وہ پرنالا پڑوس کے گھر میں گرتا تھا. جو بارش کا پانی ہوتا ہے نا تو چھت سے جو نالا گرتا ہے تو اس کو پرنالا بولتے ہیں، وہ پڑوس والے کے گھر میں گرتا تھا. تو اس نے اس سے کہا، اس نے کہا اچھا میں بناتا ہوں بناتا ہوں. دن گزرتے رہے نہیں بنایا. اب اس کے بعد اس نے اپنی برادری والوں سے کہا، تو برادری کے جو بڑے تھے جس کو پنچ بولتے ہیں ہے نا جرگا، تو پنچ والے بیٹھے اور انہوں نے وہ دونوں آدمیوں کو بلایا، مدعی اور مدعا علیہ دونوں کو بلایا اور کہا کہ بھائی دیکھو آپ کے پرنالے کی جیسے آپ کے پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا آپ پرنالا یہاں سے ہٹا لیں. تو آدمی بھی بیٹھا تھا، اس نے اپنے کپڑے جھاڑے اور اس نے کہا کہ پنچو کا فیصلہ سر آنکھوں پر، لیکن پرنالا یہیں سے بہے گا. کہتے آپ کہتے تو ٹھیک ہے لیکن کریں گے ہم اپنی. یہ ہے جب انسان کے سر پر کوئی بڑا نہیں ہوتا، نتیجہ یہ ہوتا ہے میرے دوستو وہ اپنی مرضی چلاتا ہے، ہر بات کو اپنی مرضی کے مطابق کرے گا. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ کسی اللہ والے کو اپنے سر پر رکھو. یہی پیر، یہی مرشد کامل، یہی اللہ والے ہیں. لیکن مرشد کامل کون؟ عرض کر دیا جو کسی اللہ والے کے ساتھ رہا ہو، اس سے اصلاح کرائی ہو اور اس کو اس زمانے کے انصاف پسند علماء اس پر اعتماد کرتے ہو اور اس کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ کی محبت معلوم ہو. اور یاد رکھنا ایک بات اور بھی کہ پیر زندہ ہونا چاہیے. جو اللہ والے انتقال فرما چکے ہیں ان کی عظمت سر آنکھوں پر ہے، لیکن اگر کسی ڈاکٹر کا انتقال ہو جائے تو اس ڈاکٹر کی ایکسپیرینس سے اور اس کے تجربے سے فائدہ تو اٹھایا جائے گا لیکن اس سے علاج کروا سکتے ہیں. لہذا اسی طریقے سے جو اللہ والے انتقال فرما چکے ہیں ان کے ملفوظات اور ان کے اقوال، ان کے تجربے سے فائدہ تو اٹھایا جائے گا لیکن اصلاح زندہ شیخ کے لیے زندہ شیخ چاہیے. اس لیے کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی صحبتوں میں اثر رکھا ہے کہ ان کے قلوب میں جو تعلق مع اللہ کی دولت ہے، جب ہم کسی اللہ والے کے پاس بیٹھیں گے تو ان کے دل سے جو اللہ کی محبت اور تعلق ہمارے دل میں منتقل ہو جائے گا. لہذا اس کے لیے کیا کریں کہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ کر دیکھے، اس کے بعد نماز پڑھے، ذکر کرے، تلاوت کرے، تو پتہ ہی چلے گا کہ نماز کی لذت کچھ اور ہے، ذکر کا مزہ کچھ اور ہے، تلاوت کا مزہ کچھ اور ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی صحبتوں میں اثر رکھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے جناب؟ اور اس کی دلیل کیا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کونوا مع الصادقین، کسی اللہ والے کے ساتھ رہو. اور کتنا رہو؟ اتنا رہو کہ تم میں وہی تقویٰ، وہی درد دل، وہی نسبت مع اللہ، وہی تعلق مع اللہ جو شیخ کو حاصل ہے تمہاری جان کو منتقل ہو جائے. کہ جیسے کوئی حسین عورت سامنے آئے، جیسے شیخ نگاہ نیچی کرتا ہے تم بھی اپنی نگاہ نیچی کرو. کتنے جہاز میں روسٹ آ کر پوچھے کہ حاجی صاحب تنو کی چاہیے، ٹھنڈا یا گرم؟ اب حاجی صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں، پہلے تو کہہ رہے ہیں بیٹی تو کتنے رہن دیئے، پہلے اس کے حال احوال خیریت پوچھی جا رہی ہے، پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں جی ٹھنڈا بھی لیا تھے گرم بھی لیا، یہ عالم ہے. لیکن میرے دوستو، بس اللہ والوں کی صحبت کا فیض یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے قلب و جان اللہ کی ذات سے ایسا چپکے کہ ہم اپنے دل کو توڑ دیں لیکن اللہ کے قانون کا نہ توڑیں. تو پہلا کام کیا کریں؟ کسی اللہ والے سے تعلق کر لیں، اس کو اپنے سر پر بڑا رکھیں، اس کے پاس بیٹھیں. اس کے پاس بیٹھنے سے ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی. اور اس کی نشانی میں نے بتا دی کہ اس سے پوچھے آپ کس کے ساتھ رہیں گے. لہذا آپ، میں سچ عرض کرتا ہوں، ایسے لوگ جو بیانات تو بہت کر رہے ہیں، تقریریں تو بہت کر رہے ہیں، جن کے لیکچر، جن کے بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کا بڑا کون ہے، وہ ناراض ہو جائیں گے آپ سے. لیکن کسی سچے اللہ والے سے، جو اللہ والوں کا تربیت یافتہ ہو، وہ خندہ پیشانی سے کہے گا کہ بھائی اللہ کا شکر ہے کہ دیکھیے مولانا، دیکھیے آپ کے امام صاحب نے اعلان کیا، شیخ کا نام نے کہا الحمدللہ میرا بھی ان سے اصلاحی تعلق ہے. دیکھو نا، یہ ہے کہ اپنے شیخ کو ظاہر کیا، کتنی بڑی نعمت ہے. ورنہ انسان اپنے نفس کی بات مانتا ہے. اس لیے جو اللہ والوں کو اپنے سر پر بڑا رکھتا ہے، میرے دوستو، بڑی مبارک ہے یہ نعمت. میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو، دیسی آم کو لنگڑا آم بنایا جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب دیسی آم لنگڑا آم کہتے، دونوں کی شاخوں کو چھیلتے ہیں اور پھر اس کو بالکل ملا کر کس کے پٹی باندھتے ہیں اور اس کی شاخ کو بڑھنے نہیں دیتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لنگڑے آم کی خاصیت دیسی آم کے اندر منتقل ہو جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا نام بدل جاتا ہے، اس کا کام بدل جاتا ہے، اس کا دام بدل جاتا ہے. پہلے اس کا نام کیا تھا؟ دیسی آم. اب اس کا کیا نام ہے؟ لنگڑا آم. پہلے اس کا دام کیا تھا؟ 10 روپے 15-20 روپے بک رہا ہے، اب اس کا دام 50-80-100-100 روپے ہو گیا وہ. اور پہلے اس کا کام غریب آدمی کھا رہا ہے، لیکن اب بڑے بڑے لوگ اس کو اسپیشل طریقے سے منگوا کر اور کتنی عزت سے اور اکرام سے بڑی اسپیشل پیٹیاں اور کارٹن کے اندر پیک، گفٹ پیک کے اندر پیک کیا کر کے اس کو پیش کیا جا رہا ہے. کیوں؟ نام بدل گیا، کام بدل گیا، دام بدل گیا. فرمایا اسی طرح سے اگر تمہارا دل دیسی دل ہے، گناہ والا دل ہے، کسی اللہ والے دل کے ساتھ اپنے دل کو ملا دو. ایسے دل کو ملاؤ کہ اس کے دل کی محبت اور تعلق ہمارے دل میں منتقل ہو جائے، تو فرمایا کیا ہوگا؟ تمہارا نام بدل جائے گا، تمہارا کام بدل جائے گا، تمہارا دام بدل جائے گا. پہلے کیا نام؟ گناہ کی وجہ سے جو فاسق کہلا رہا ہے، اب اس کا نام کہہ رہے ہیں حضرت صاحب، صوفی صاحب، مولانا صاحب. نام بدل گیا، عزت کا نام. دام کام کیا تھا؟ خود بھی ایک زمانہ تھا لوگ وی سی آر کرائے پہ لے کر آیا کرتے تھے، اور ایک آدمی وی سی آر لاتا تھا، سب کو لیڈ دیتا تھا. ایسا زمانہ تھا. اور میں نے وہ وقت بھی دیکھا کہ لوگ کیا کرتے تھے کہ فلموں کو نیفے میں چھپاتے تھے اور کتابیں ہاتھ میں پکڑتے تھے. اور درد بھرے دل سے کہتا ہوں، ایسا بھی وقت دیکھا کہ فلمیں ایسے پکڑی ہوئی ہیں اور کتابوں کو نیفے میں چھپایا تھا. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں، حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ جب جوتی اٹھاؤ تو الٹے ہاتھ میں جوتی اٹھاؤ. سکھایا کہ الٹے ہاتھ میں جوتی اٹھاؤ، اپنی جوتی الٹے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں نہیں، الٹے ہاتھ میں. ہاں، اپنے استاد کی، اپنے شیخ کی جوتی اٹھاؤ تو سیدھے ہاتھ میں اٹھاؤ. اور فرمایا، سکھایا ہمیں، فرمایا کہ جب جوتی رکھو تو پھینکو مت. کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ تو ایسے ڈھڑ کر کے پھینک دیتے نا. فرمایا ایسا مت کرو، آرام سے رکھو. اور یہ بھی سکھایا. اب ہم لوگوں کا کیا مزاج ہے کہ جب ہم مسجد میں آتے نا تو جتنی جوتی رکھتی ایسے پاؤں رکھے، ایسے کرتے ساری جوتیاں ادھر، ادھر پاؤں رکھے یوں، کیا ساری جوتیاں ادھر. فرمایا ایسا مت کرو، بلکہ جس آدمی نے جوتی جہاں رکھ دی وہ اس کا حق ہے، مت ہٹاؤ اس کو جوتی وہاں سے. تم پیچھے جوتی رکھ اتارو، آگے چلے جاؤ. لیکن اگر ہماری جوتی کہیں رکھی ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جس آدمی نے جوتی جہاں رکھ دی، اللہ اکبر. باپ بتائیے، یہ باتیں اللہ والوں کی صحبت سے سیکھنے کو کیسی ملتی ہے؟ ایک اور بات سنیے، میرے شریعت کا مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی کو رقم دے، نوٹ دے، پیسے دے تو گن کر دے، اور جب کسی سے پیسے لے تو گن کر لے. یہ مسئلہ ہے کہ نہیں جناب؟ معلوم ہے نا یہ بات؟ اب آپ دیکھیے، صحابت اہل اللہ سے کیا ہوتا ہے. ہم لوگ جو پیسے گن کر دیتے ہیں تو ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ زیادہ پیسے نہ چلے جائیں, ہے نا. اور جب کسی سے پیسے لیتے ہیں تو اس لیے گنتے ہیں کہ کم پیسے نہ آ جائیں. اب میرے پیارے مرشد میرے شیخ کی بات سنیے, میرے پیارے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں جب کسی کو رقم اور پیسے دو تو گن کر دو اور نیت یہ کرو کہ کم نہ چلے جائے. اور جب کسی سے پیسے لو تو گنو لیکن نیت یہ کرو کہ زیادہ نہ آ جائیں. نیت پر اجر ملے گا نہیں ملے گا, دیکھیں صاحب یہ ہے. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, ایسی باتوں کی تعلیم دے گے جس کو تم جانتے نہیں ہو. اب دیکھیں نیت کی وجہ سے مومن کے ساتھ خیرخائی ہوئی کہ نہیں ہوئی, یہ ہے نیت. ایک بزرگ اپنے مرید کیا تشریف لے گئے, وہاں دیکھا روشن دان بنا ہوا تھا. پوچھا کہ یہ روشن دان کیوں بنایا تم نے؟ کہا حضرت یہ روشن دان میں نے اس لیے بنایا تاکہ ہوا اور روشنی آئے. ایک آہ کہتی اور فرمایا کہ آ اگر تم یہ روشن دان اس لیے بنواتے کہ اذان کی آواز آئے تو تمہارا یہ روشن دان بھی دین بن جاتا اور روشنی اور ہوا تمہیں مفت میں ملتی. دیکھا آپ نے ساتھ, یہ اللہ والوں کی صحبت کی برکت کہ انسان کی نیتیں درست ہو جاتی ہیں اور اس کے اندر ایک رحم دلی اور انسانیت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. ورنہ ہمارا کیا عالم ہے, میں واللہ کہتا ہوں ہمارا یہ عالم ہے کہ اگر ہماری جوتی کوئی اٹھا کر لے جائے ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کسی اور کی جوتی پہن کے چلے جاتے ہیں کہ نہیں. ہمارا یہ مزاج ہے. اور کیا کہتے ہیں, آگے سے منع کرو تو کیا کہتے ہیں, جی ہماری بھی تو کوئی لے گیا. اللہ اکبر, یعنی ہمارے دل میں ذرہ برابر رحم نہیں ہے کہ چلو بھائی اگر ہمارے ساتھ تکلیف ہوئی کسی اور کو ہم کیوں تکلیف دے. یہ انسانیت ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ہم لوگوں کا مزاج کیسا ہے کہ اگر ہمیں تکلیف ہو ہم اگلے کو تکلیف دیں گے. کتنی عجیب بات ہے, یعنی ہماری قوم کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا مزاج کتنا عجیب ہے کہ ہماری مسجد کے لوٹے ہم سے محفوظ نہیں ہے, ہماری مسجد کے گلاس ہم سے محفوظ نہیں ہیں. یہ ہمارا مزاج ہے. کسی نے پوچھا نا, ہمارے ایک دوست نے لطیفہ سنایا, اس نے پوچھا یار جنت میں کیسے پتا چلے گا یہاں پاکستانی رہتے ہیں؟ تو اس نے کہا جہاں پر گلاس زنجیروں سے بندے ہوئے ہو نا بس سمجھ جانا وہاں پاکستانی رہتے ہیں. یعنی کتنا عجیب, ہم لوگوں کا ایٹیٹیوڈ دیکھیے, ہم لوگوں کا مزاج دیکھیے, ہمارا برتاؤ دیکھیے کہ ہماری مسجدوں کے گلاس ہم سے محفوظ نہیں ہے, ہماری مسجدوں کے لوٹے ہم سے محفوظ نہیں ہیں. کیونکہ جتنی دیر ہم وہ ایک یونیورسٹی کے اندر ایک طالب علم گیا نا واش روم کے اندر, تو وہ مصروف تھا کام میں تو اچانک اس کی نگاہ پڑی تو وہاں لکھا ہوا تھا اگر اتنا زور تم تعلیم پر لگاتے تو آج کتنے قابل آدمی بن جاتے. یعنی مسجد لیٹینوں میں بیٹھ کر فضول بس کیا لکھ رہے ہیں, فلاں ہاؤس سارے نعرے وہیں لکھے جا رہے ہیں. یہ آپ دیکھیے, یعنی اس سے پتا چلتا ہے کہ ہم لوگوں کی ذہنیت کیا ہے, ہماری تربیت کی کمی ہے, مزاج کیسا ہے ہم لوگوں کا. مسجدوں کے لوٹے جتنی دیر کام کر رہے ہیں اتنی دیر نلکا توڑ دو, کچھ نہیں تو کچھ ایسا کرو کہ وہ پانی بہے, ٹوٹے نلکا لوٹا توڑ دو, کچھ نہ کچھ کرو تاکہ پتا چلے اندر پاکستانی گیا تھا. یعنی کتنی عجیب بات ہے, یہ ہے تربیت کی کمی. ہونا کیا چاہیے تھا, ایک مسلمان دوسرے کے ساتھ خیرخائی کرتا کہ چلو بھائی کسی اور کی چیز ہے. اب ہمارا مزاج دیکھیے کیسا ہے, اگر ہم کسی سے موٹر سائیکل یا گاڑی لیں. ایک دفعہ ہمارے ایک دوست نے ان کو کہیں جانا تھا تو وہ ان کے پاس گاڑی تھی, میں نے کہا کس کی گاڑی, کہا کرائے کی گاڑی. اب وہ کھٹے آئے دھڑ کھڈے پہ مارے دھڑ کھڈے پہ, میں نے کہا بھائی یہ کیا کرو, جی کرائے کی گاڑی ہے. آپ دیکھا اپنے مزاج ہماری تھی. اچھا ایک مزیدار بات سنیے, جب تک بجلی چوری کی ہوتی ہے نا تو یہ بھی ہمارا مزاج ہے نا, جب تک بجلی چوری کی ہوتی ہے نا 12 بجے تک بھی بلب کھلے رہے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, اور جب میٹر لگ جاتا ہے نا اس کے بعد 5 منٹ بھی بلب کھلا رہ جائے نا تو لگا دے جہاں پڑ تیرا باپ بھی لگا کرے گا. یعنی کیسا عجیب مزاج ہے, بجلی چلا کر ایئر کنڈیشن چل رہے 24 گھنٹے
اور ماشاءاللہ عجیب برکت و کرامت ہے، بل آ رہا ہے 500 کرامت نہیں ہے، اسی کو تو کرامت بولتے ہیں، جیسے ہمارے کراچی والوں میں بجلی والوں کی عجیب کرامت ہے، الحمدللہ بجلی نہیں ہوتی لیکن بل پورا آتا ہے، کرامت نہیں ہے، کرامت اسی کو تو بولتے ہیں بھائی، اور کس کو بولتے ہیں؟ اور فتوے لیے انہوں نے بجلی والوں نے کراچی میں، کئی ایسی جو ادارہ ہے وہاں کا، فتوا لیا کہ بجلی چرانے کے بارے میں فتوا لے کر سب جگہ لگایا کہ بجلی چرانا حرام، بجلی چرانا حرام. ہم میں بھی متفق ہوں، لیکن ان ظالموں سے یہ پوچھو کہ اب ہمارے کراچی، مجھے یہاں کا معلوم نہیں لیکن ہمارے کراچی میں اب کیا کرتے ہیں کہ جیسے ایک فلیٹ ہے اس میں 10 مکان ہیں تو 10 میٹر سب کا الگ ہوگا، پھر ایک بڑا میٹر لگائیں گے جو بالکل اس کا یعنی کنکلوژن اور اس کا ایک مدر میٹر، یعنی بڑا میٹر وہ ہوگا جس سے سب کو جاری ہوگی. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ تمام 10 میٹروں کی ریڈنگ اور اس بڑے میٹر کی ریڈنگ کو ملاتے ہیں، جو ڈفرینس ہوتا ہے نا اس کو سب پر ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. بتائیے ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ جس آدمی نے چوری نہیں کی، جس نے بل پورا کیا، اس کے اوپر یہ سرچارج جو دینا ایڈیشنل، جس کا نام رکھتے ہیں ایڈیشنل سرچارج، ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ ان سے پوچھو، تم یہ تو فتوا لیتے ہو کہ بجلی چرانا حرام ہے، لیکن جن بیچاروں کا قصور نہیں ہے کہ ایئر کنڈیشن بجلی چرا کر 24 گھنٹے ایئر کنڈیشن کوئی چلا رہا ہے اور بل کوئی ادا کر رہا ہے، یعنی کتنی عجیب بات ہے. ایک غریب آدمی اپنے حالات سے مجبور ہو کر بے روزگاری کی وجہ سے اگر بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتا، فوراً اس کے بجلی کا اجلے پہنچ جاتے ہیں، اور وہ بڑے بڑے لوگ، افسران اور مالدار جن کے پہنچ ہے، وہ لاکھوں لاکھوں روپے کے مقروض ہیں لیکن کسی کی مجال نہیں کہ ان کی بجلی کاٹ دیں. تو پتہ چلا ہمارا مزاج کیا ہے، غریب کو دباؤ، کمزور کو دباؤ. لیکن سبحان اللہ، شریعت کی یہ تعلیم نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ رحم دلی ہے، خیر خائی ہے، بھلائی ہے. اور یہ چیز میرے پیارے دوستو صحبت اہل اللہ سے پیدا ہوتی ہے، یہ تربیت ہے، اور تربیت بغیر کسی مربی کے نہیں ہوتی، ورنہ انسان صرف اپنی سوچتا ہے، دوسرے کی نہیں سوچتا. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو پہلا کام کیا کرے، کسی اللہ والے کو اپنے پستر پر بڑا رکھے. اب دیکھیں حکیم الامت خانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت کا ایک دفعہ سفر تھا، انہوں نے اب سامان لے کر زیادہ تھا تو دفتر گئے، تشریف لے گئے اور فرمایا کہ بھائی دیکھو اس کو وزن کر لو، اور اس کا جو پولیس ہے وہ جو گارڈ تھا اس سے کہا کہ اس کو وزن کر لو. فرمایا وزن کرو، جو پیسے ہو اس کے پرچی بنا لو، میں پیسے دیتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، اس کی ضرورت نہیں مولانا صاحب. فرمایا کیوں؟ کہا میں ہوں نا. فرمایا نہیں. فرمایا تم کہاں تک جاؤ گے؟ کہا فلاں اسٹیشن تک. کہا مجھے تو اور آگے جانا ہے، پھر کیا ہوگا؟ کہا میں اگلے گارڈ کو کہہ دوں گا. پھر آگے کیا ہوگا؟ پھر تو آپ کی منزل آ جائے گی، آپ کا اپنا اسٹیشن آ جائے گی، آپ کا سفر ختم. فرمایا نہیں، میرا سفر تو پھر بھی ہوگا. کہا نہیں، آپ کا تو ٹکٹ ہی فلاں جگہ تک. کہا نہیں، میرا آخرت کا بھی تو سفر ہے، آخرت کا بھی تو مجھ کو جانا ہے، وہاں مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی، میں کیا جواب دوں گا؟ اب وہ جو ریلوے گارڈ تھا سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ اس ملا کو میں کیا بولوں. اس لیے میرے پیارے دوستو یہ چیز پیدا ہوتی ہے، اللہ اکبر، یہ معاملات کی صفائی، ہاتھ میں تسبیح لینا، اتنی بڑی بڑی پگڑیاں پہن لینا، داڑھی رکھنا مبارک ہے، شلوار اوپر کرنا، تبلیغ میں چلے لگا رہے ہیں، اللہ والوں کے پیر دبا رہے ہیں، ہر سال حج عمرے کو جا رہے ہیں، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس میں اور زیادتی دے. لیکن میرے دوستو معاملات، اخلاقیات، یہ بھی ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے. کیسا نہ ہو کہ مسجد میں تو ممبر پر، اور مسجدوں میں تو کیسے بنے ہوئے، مسجد سے باہر نکلے بس گالیاں پہ گالیاں، یعنی پتہ ہی نہیں، جب ہم بات کرتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم مسلمان بھی ہیں کہ نہیں. ایسی زبان ہماری ہے کہ سبحان اللہ، ایسے الفاظ نکلتے ہیں، متبرک کلمات، متبرک بھی ہوتے ہیں، متبرک بھی ہوتے ہیں، دوسرے کو بھی برکت دے دیتے ہیں نا، ایسی کلمات ہمارے زبان سے نکلتے. دیکھتے ہیں کیا انسان ہے، دیکھو کیسے ہیں، اور جناب کی زبان دیکھو کیسی ہے. اس لیے تو کسی اللہ والے کو سر پر بڑا رکھے تاکہ ہماری اخلاق کی درستگی ہو میرے دوستو، تعلق معلق کو پیدا ہو، آخرت کی فکر پیدا ہو. تو پہلا کام کیا، کسی اللہ والے کو اپنے سر پر بڑا رکھے، لیکن اس سے اصلاحی تعلق ہو. بیعت ہونا مبارک ہے لیکن اصلاح
اصلاح کرانا ہے کہ ہمارے گندے اخلاق اچھے اخلاق سے تبدیل ہو جائے، ہماری غفلت آخرت کی توجہ سے تبدیل ہو جائے، ہمارے گناہوں کی عادت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی عادت سے تبدیل ہو جائے، اس کے لیے تعلق کرنا اللہ والوں سے. ایک کام تو پھر حضرت نے فرمایا کہ ایک تو یہ پائلٹ ہونا چاہیے، دوسرا کام اس میں اسٹیم ہونی چاہیے، اسٹیم، کیونکہ جہاز جس وقت ٹیک آف کرتا ہے اس وقت سب سے زیادہ فیول اور پیٹرول کنزیوم کرتا ہے، خرچ کرتا ہے ایندھن کو سب سے زیادہ ٹیک آف کرتے وقت. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اسٹیم بہت زیادہ ہو، کیونکہ جس وقت ٹیک آف کے لیے اس کو خوب ایندھن اور اسٹیم اور فیول چاہیے. اگر کم ہوگا نتیجہ کیا ہوگا، نیچے بیٹھ جائے گا. اور جب جہاز اڑ جاتا ہے نا، پھر ایک انجن بند بھی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جہاز خود بخود چلتا رہتا ہے. بلکہ 15-20 منٹ کے بعد آج کل جو لیٹسٹ ایروپلین ہیں، جدید جہاز ہیں، اس کے اندر 20 منٹ کے بعد تقریباً وہ جہاز آٹومیٹک پہ چلا جاتا ہے. اور جب جہاز اترنے میں 20 وہ جو جہاز اعلان کرتا ہے نا، پائلٹ اعلان کرتا ہے کہ اپنی سیٹوں پر بیٹھ جائیے، اپنی پتلون کے بیلٹ باندھ لیجیے، تو اس وقت وہ آپ دیکھیں جھٹکا سا آتا ہے، ہلکا سا. وہ جھٹکا یہ ہوتا ہے کہ وہ آٹومیٹک جہاز کو پھر وہ مینوئل کنٹرول میں لے لیتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں میں جناب؟ لہذا لینڈنگ کے لیے پتا چلا ٹیک آف، لینڈنگ کے لیے پائلٹ چاہیے جہاز کے لیے. خود اڑ نہیں سکتا، کتنا ہی اس کو آٹومیٹک بنائے وہ پائلٹ کے بغیر نہیں. اور جب لینڈنگ اتر رہا ہوتا ہے اس وقت بھی پائلٹ چاہیے. لیکن پائلٹ کیسا ہو؟ پائلٹ وہ ہوتا ہے جو کسی پائلٹ کے ساتھ رہا ہو، تب پائلٹ بنتا نہیں. لہٰذا پہلے کو پائلٹ بنتا ہے، تب سینئر پائلٹ بنتا ہے. پھر اس کو بھی پہلے چھوٹے روٹس دیے جاتے ہیں، بڑے روٹ پر نہیں بھیجتے، ڈومیسٹک دیتے ہیں، ڈومیسٹک بھی چھوٹے روٹ پر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو بڑے روٹ دیتے ہیں، پھر اس کے یعنی اسلام آباد، لاہور، کراچی وغیرہ، یہ بڑے روٹ کہلاتے ہیں نا، بڑے روٹ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو جو ہے انٹرنیشنل فلائٹس پر بھیجا جاتا ہے. کیوں؟ جب تک وہ سینئر پائلٹ کے ساتھ نہ رہے. بس یہی راز ہے تو صحبتوں کا، کہ پائلٹ جس طرح پائلٹ کی صحبت سے پڑھنے کے باوجود پائلٹ نہیں بنتا، حالانکہ کتنی وہ ایویشن کے انجینئرنگ میں ٹاپ کر لے، لیکن جب تک کسی پائلٹ کے ساتھ نہیں رہے گا اس کو جہاز اڑانے نہیں دیتے. صحیح کہہ رہا ہوں نا جناب؟ اسی طرح سے ڈاکٹر MBBS کے اندر کتنے ٹاپ کر لے پورے ملک کے اندر، لیکن جب تک وہ ہاؤس جاب نہیں کرے گا اس وقت تک اس کو MBBS کی ڈگری نہیں ملتی. صحیح کہہ رہا ہوں نا جناب؟ اللہ کہتا رہا میرے پاس ہاؤس وائف ہے لیکن ہاؤس جاب کرنا ضروری ہے. کہہ رہا آپ ہاؤس وائف کے لیے ہاؤس جاب خود کرتے رہے. ایک صاحب نے اپنے دوست کو کہا، یار سنا تم اپنی بیوی کے ساتھ مل کر روٹی پکاتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں شرم کی کیا بات ہے، آخر وہ بھی تو میرے ساتھ مل کر برتن دھوتی ہے، تو شرمانے کی کیا بات ہے. تو کتنا ہی وہ کہتا رہا میرے پاس ہاؤس وائف ہے اور میں ہاؤس جاب گھر میں کرتا ہوں، لیکن میرے پیارے دوست جب تک وہ ڈاکٹر اپنا فائنل ایگزام دینے کے بعد جب تک ہاؤس جاب نہیں کرتا ڈگری نہیں ملتی اس کو. ٹھیک ہے نا جناب؟ تو اسی طرح سے میرے پیارے دوستو، جو دارالعلوم دیوبند کے اندر پہلے یہ قانون تھا کہ جب تک دورہ پڑنے کے بعد کسی اللہ والے کے پاس ایک سال نہیں لگاتا تھا اس وقت اس کو ڈگری نہیں دی جاتی تھی. دارالعلوم دیوبند کا پہلے یہ قانون تھا. تو دوسرا کام کیا؟ اسٹیم پیدا کرے، لیکن اسٹیم زیادہ ہونی چاہیے. وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ کرے، سبحان اللہ. اگر ذکر چھوڑ دیا، ذکر شروع کرے اور پھر یہ شعر بھی پڑھے، مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ ایک جسم ناتواں کو توانائی دے گیا. مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ ایک جسم ناتواں کو توانائی دے گیا. ذکر اللہ کرے. اگر کسی کا اپنا شیخ ہے جو ذکر اس نے بتایا وہ ذکر کرے، اگر شیخ نہیں ہے تو کیا روزانہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص روزانہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھے گا اس کا چہرہ قیامت کے دن 24 رات کے چاند کی طرح چمکے گا. ذکر اپنی مرضی سے نہ کریں. دیکھیں میڈیکل اسٹورز پر دوائیں مل جاتی ہیں، آپ جو دوا مانگے آپ کو مل جائے گی، لیکن اپنی مرضی سے، یہاں تک کہ کبھی نزلہ بخار ہوتا ہے ہم اپنی مرضی سے میڈیکل اسٹور والے کو دیتے ہیں، فلاں گولی دے دو، اینٹی بایوٹک دے دیں، یا کبھی اینٹی الرجی ہم لے لیتے ہیں، لیکن دیکھتے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، اور جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر وہی دوا لکھ کر دیتا ہے، بس فائدہ شروع ہو جاتا ہے.
ایسا ہے کہ نہیں، تجربہ ہے کہ نہیں جناب؟ تو میرے پیارے دوستو، اسی طریقے سے ذکر اللہ کسی اللہ والے سے پوچھ کے کریں. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بات یہ کہ کام تو ذکر سے ہی بنے گا، لیکن کاٹی تو تلوار ہی ہے، لیکن کب؟ جب کسی سپاہی کے ہاتھ میں ہو. کام تو ذکر اللہ سے بنے گا، لیکن جب کسی اللہ والے سے پوچھ کے کریں. اور ایک بات یاد رکھیے گا، ہمارا ایک بات مشہور ہے کہ ذکر جلالی ہوتا ہے. اب ذرا کوئی آدمی ذکر زیادہ کر لے اور وہ ہر ایک سے لڑے تو کہتے ہیں جی ان پر جلال چڑھا ہے ذکر کا. یاد رکھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذاکر تھے، صحابہ ذاکر تھے، لیکن وہ اس طرح سے ایک دوسرے کو کاٹتے نہیں تھے. معاف کیجیے گا، یہ غلط بات ہے کہ ذکر سے جلال چڑھا ہے. سبزی والے کو جا کر کہہ رہے ہیں ایک کلو آلو دے، اس نے ایک اور کہہ رہے ہیں ایک آلو اور ڈال، پورا ہو گیا، اب کہہ رہے ہیں ایک اور ڈال بڑا. کیوں؟ تنی جلال چڑھا ہے، کھا جاؤں گا تجھے. بیویوں پر آ کر غصہ اتار رہے اور کہہ رہے ہیں جلال چڑھا ہے. معاف کیجیے گا، یہ ذکر کے بارے میں یہ جو بات مشہور ہے یہ بالکل غلط ہے کہ ذکر سے. ذکر کی برکت تو یہ ہونی چاہیے کہ اس کے طبیعت میں اعتدال پیدا ہو. لہذا اگر ذکر سے جلال چڑھاوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ذکر اللہ کرنے کے اندر اعتدال نہیں رکھا. سمجھا رہی جناب؟ ہاں، دماغ غیر معتدل ہو گیا تو بے شک وہ ایسے ہی کرے گا. تو لہذا ذکر کا ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لے. کیسے؟ اس طرح میرے شیخ فرماتے ہیں اگر ذکر کرو تو ذرا محبت سے کرو، ایسے نہیں بس پوری کر تسبیح پوری کرو جان چھوڑاؤ کسی طرح. فرمایا نہیں، اللہ کا نام ذرا محبت سے. کیسے؟ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہ کلمہ شریف کو پورا کر لیں ہر 15-20 کے بعد، ایک تسبیح اس طرح سے پڑھیں. اور میرے مرشد تو شعر بھی پڑھتے تھے ذکر کے درمیان میں. کیسے؟
دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل، غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر. لا الہ الا اللہ، 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 لا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس طرح ایک تسبیح پڑھتا اور ایک تسبیح اللہ کا نام. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت اس وقت میں آئے گی جب تک زمین پر اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا. سبحان اللہ، میرے پیارے مرشد، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نام کی برکت ہے کہ یہ عالم قائم ہے. فرمایا کہ جن کی زبانوں سے اللہ کا نام نکلے گا ان کے عالم کا کیا عالم ہوگا. ایک صاحب نے، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت اللہ کا نام لیتا ہوں مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. فرمایا ظالم، یہ کم فائدے کی بات ہے کہ اتنے بڑے مالک کا نام تیری زبان سے نکل رہا ہے. اور فرمایا اللہ کا نام لے تو ایسے کہ ایک زبان میرے منہ میں، ایک زبان میرے دل میں ہے، اور پہلے اللہ پر جل جلالہ کہنا واجب ہے. وہ کیسے؟
اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ، اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ 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 جل جلالہ و تعالی شان. اس طرح اللہ کا نام ہے. دو تسبیح ہو گئی, ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیں, استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الی یا ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, ایک تسبیح اس کی پڑھ لیں, ایک تسبیح درود شریف کی بھی پڑھیں, صلی اللہ علی نبی الامی, مختصر درود شریف ہے, ایک تسبیح اس کی بھی پڑھ لیں. لیکن کیسے پڑھیں؟ میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں اس طرح پڑھو کہ یہ مراقبہ کرو کہ گویا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ مبارک پر حاضر ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو بارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہی ہے اس کے چھینٹے مجھ پر بھی پڑ رہے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا اس طریقے سے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو. تو دوسرا کام کیا کریں؟ ذکر کا اہتمام ہو. سنت پر عمل کرنے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے. ہر کام کی سنتوں کو سیکھیں. نماز کی سنت کیا ہے, اذان کی سنت کیا ہے, اقامت کی سنت کیا ہے, کھانے پینے کی سنت کیا ہے, گھر میں داخل کیسے ہونا ہے. ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے سلام فرماتے تھے اور مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے. اور آج ہم کیسے داخل ہوتے ہیں؟ اگر دنیا دار ہے ہٹوٹو, آج دکان میری بکری نہیں ہوئی. ارے بھائی بکری نہیں ہوئی تو بیوی کا کیا قصور ہے؟ کیا وہ دکان میں کھڑی تھی ڈنڈا لے کے لوگوں کو گاہک کو کسٹمر کو آنے سے دکان پہ روک گئی تھی کیا وہ؟ اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا غصہ بیوی پہ کیوں اتار رہا ہے بھائی؟ اور دیندار صاحب ہے ہاتھ میں تسبیح لیے, حضرت صاحب بایزید بستامی عرش پہ چڑھے ہوئے چلے آ رہے ہیں. فرمایا کہ نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اختیار کرو. کیسے؟ آپ مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے تھے. آج ہم دین کا کام کرنے والے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں, ہم میں سے اپنے آپ کو دیندار کہلانے والے کتنے لوگ ہیں جو گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہوتے ہیں. ہاں اگر آج آج سنیے نا, سنت کیا ہے گھر میں مسکراتے ہوئے؟ جب آج گھر میں داخل ہوں گے نا مسکراتے ہوئے, یوں کہو جی خیر ہے کی ہوئے پاشا ہو کچھ, مسکراتے بھی جائیں گے تو بیوی کہے گی پاگل ہو گیا. کہیں گے نہیں, پاگل پہلے تھے, اب اللہ تعالیٰ نے عقل سکھا دی کیونکہ سنت پر عمل کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں. اب آپ تصور کریں شوہر گھر میں مسکراتا ہوا داخل ہوگا, بیوی خوش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بچے کہیں گے میرا سر ڈپے ہوا آ گیا جی. بچے خوش, بیوی کہے گی میرے سرتاج آ گئے مسکراتے ہوئے, ماں بھی کہے گی دیکھو میرا بیٹا مسکراتا ہوا آ رہا ہے. اس لیے ایسے شخص کے لیے عیادت کرنا جائز نہیں ہے کہ جو مریض کے پاس جائے میرا دل ڈوب رہا ہے بیمار ہو گیا آپ تو مرنے والے ہیں, ایسے شخص کے لیے عیادت جائز نہیں ہے. مسئلہ یاد رکھیے گا, وہاں کیسے جائے؟ مسکراتا ہوا. ارے ماشاء اللہ آپ تو کتنے اچھے, بالکل اچھے ہو جائیں گے, فرق پتہ ہی نہیں چلے گا. مسکراتا ہوا مریض کے سامنے جانا چاہیے, یہ تھوڑی مریض نے اس کو دیکھا یہ مر رہا ہے اس نے کہا ہے میں بھی مرا. عیادت کا بھی طریقہ سنت طریقہ سیکھنا چاہیے. مریض کے سامنے ایسی شکل بنا کر جانا معاف کیجیے گا جائز نہیں ہے, یہ خلاف سنت طریقہ ہے. مسکراتا ہوا جائے ود اسمائلنگ فیس, لیکن نرسوں کو دیکھ کر نہ مسکرائے, کیونکہ نرس کو دیکھ کے ذرا بڑا اسپتال ہوتا ہے نا جہاں ذرا کم عمر نرس ہوتی ہے, تو اس وقت تو مریض صاحب کی بھی بیوی بلاتی ہے اور جی آنکھیں کھولو, وہ آنکھیں بند کیے ہوئے, بچے کہتے ہیں ابا ابا آنکھیں نہیں کھولے, نرس آئی سر اوپن یور آئیز جی, اب حاجی صاحب نے پٹ کر کے آنکھیں کھول دی منہ بھی کھل گیا. ایسا نہیں میرے دوست, نرس آئی ڈاکٹر کے پاس, سر فلاں جو پیشنٹ ہے بیڈ نمبر 5 والا اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے, اس نے کہا دوبارہ چیک کرو, دوبارہ سر ہائی ہے بلڈ پریشر, اس نے کہا تم ہٹ جاؤ, میل نرس کو بھیجا تم جا کر چیک کرو, اس نے کہا سر بالکل نارمل ہے. کہا اس لیے تو کہہ رہا تھا تم جاؤ گی تو بلڈ پریشر ہائی ہوگا.
یعنی ہمارے کتنی عجیب بات ہے، بیمار پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے لیکن ہمارے بیماروں پر نہیں ہوتی. کیوں؟ ہسپتال جاتے ہیں، نرسوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ میری تیمارداری کیجئے گا، آپ رہیں گے میرے سامنے، میں خود ہی اچھا ہو جاؤں گا. تو بد نظری کرنا لعنتی کام ہے، اور اللہ کی رحمت، بیمار پر اللہ کی رحمت برستی ہے. بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بیمار سے دعا کراؤ، دعا المریض کا دعا الملائکہ، مریض کی دعا مثل فرشتوں کی دعا کے. لیکن ہمارے بیماروں کا کیا حال، بد نظری ٹی وی دیکھ رہے وہاں پر بیٹھے ہیں، کیا عالم ہوگا، کیسے اللہ کی رحمت آئے گی جبکہ لعنتی کام کر رہے ہیں. اس لیے سنت پر عمل کرنے سے نور پیدا ہوتا ہے، ذکر سے نور پیدا ہوتا ہے، بیان سننے سے نور پیدا ہوتا ہے، بیان کرنے سے نور پیدا ہوتا ہے، حج و عمرہ سے نور پیدا ہوتا ہے. اب اسٹیم آ گئی، اب کیا کریں؟ تیسرا کام، فیول، ٹینک میں فیول فل ہو گیا، اس کے گیج اور کانٹے بتا رہے کہ فیول اور ایندھن پورا بھرا ہوا ہے. اس کے بعد کیا کریں؟ فرمایا کہ اب جہاز ٹیک آف کرنے کے لیے کرتا ہے، تیار ہو گیا، وہ ایک دم دوڑتا ہے. دیکھیے جہاز جب چلتا ہے نا، وہ رن وے پر آتا ہے تو ایک دم دوڑتا ہے. تو میرے شیخ نے فرمایا تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ گناہوں سے اپنے کو بچانا ہے اور گناہوں سے بھاگنا ہے. ایسا نہ ہو کہ مسجد میں بیان سنا، بیان کیا، نماز پڑھی، عبادت کی، سنت پر عمل کیا، اجتماع میں گئے، جوڑ میں گئے، باہر نکلے عورتوں کو دیکھ رہے ہیں. اور جی اجتماع میں گئے تھے، ذرا انجوائے کرنے کے لیے مری چلتے ہیں، ذرا مال روڈ پر چھٹی کا دن ہے، ذرا انجوائے کریں گے مال روڈ پر، کیا عالم ہوگا. یہ ظالم اپنے ہاتھوں سے اپنی کمائی کو ضائع کر رہا ہے، بد نظری اور گناہ کا کام کر کے، یعنی اپنے ہاتھوں کی کمائی اپنے ہاتھوں سے گوائی. یہ عالم ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائی اپنے ہاتھوں سے گوائی، یہ عالم ہے ہم لوگوں کا. ہم ذکر ہے، تبلیغ میں جا رہے ہیں، بزرگوں کے پاس بیٹھ رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگ گناہ نہیں چھوڑتے. میرے شیخ نے فرمایا جو آدمی گناہ نہیں چھوڑے گا کبھی اللہ والا نہیں بن سکتا. اس لیے چوتھا تیسرا کام کیا کرے؟ گناہ چھوڑنے کا اہتمام. میرے مرشد فرماتے ہیں عبادت تھوڑی کر لو، فرض واجب سنت موقع نہ، لیکن گناہ سے بچنے میں جان کی بازی لگاؤ، تم ولی اللہ بن جاؤ. اور کثیر العبادت پر کرے، بہت عبادت ہے سب کام، لیکن گناہ نہیں چھوڑا. فرمایا اگر ایک گناہ میں بھی مبتلا ہے، مثلا داڑھی رکھی لیکن پوری نہ رکھی، کیونکہ مسئلہ یہ ہے میرے پیارے دوستو، ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا واجب ہے. ایک مٹھی سے ایک چاول کے دانے کے برابر کم کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اور مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ جس آدمی کی داڑھی نہ ہو یا داڑھی مٹھی سے کم ہو، ایسے آدمی کے لیے اذان دینا بھی جائز نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے، ایسا آدمی امامت نہیں کر سکتا، اذان نہیں دے سکتا، گواہی نہیں دے سکتا. اس لیے اور ایک داڑھی رکھے، ایک مٹھی اپنی مٹھی سے، اور دیکھیے یہ ہے داڑھی کا بچہ. یہ میرے مرشد فرماتے ہیں میں 80 برس کا ہو گیا، یہ بچہ ابھی تک بچہ ہی ہے، بڑھتا ہی نہیں ہے. اور اس داڑھی کے مسئلے کا حکم اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی داڑھی کے حکم میں، جیسے داڑھی کا رکھنا واجب ہے ایک مٹھی داڑھی، اور یاد رکھیے کہ اس میں کسی امام کا اختلاف بھی نہیں ہے، ایک مٹھی داڑھی کے رکھنے میں. اور یہ داڑھی کا بچہ رکھنا یہ بھی واجب ہے، اس کو کٹانا یہ بھی حرام اور گناہ ہے. حضرت میرے شیخ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی اصل میں بات ہے ہم اس کو اس لیے کاٹ دیتے ہیں کہ جب ہم مرغی کی ٹانگ کھاتے ہیں نا تو یہ اپنی ٹانگ اڑاتا ہے. تو فرمایا کہ دیکھو اگر تم مرغی کھا رہے ہو، کھانا کھا رہے ہو، تمہارا بچہ منہ میں انگلی ڈال دے تو اس کی انگلی کو کاٹ دو گے؟ پیار سے سمجھاؤ گے نا، بیٹا پاپا کے منہ میں انگلی نہیں ڈال دے. فرمایا یہ بھی بچہ ہے، اس کو تیل لگاؤ، اس کا نیچے کرو اور کہو کہ بیٹا بابا کے منہ میں نہیں گھسا کرتے، بچہ ہے سمجھ جائے گا. لیکن میرے پیارے دوستو اس کا بھی رکھنا واجب ہے. اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے، بالوں کو کالا کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. بالوں کو بھی کالا کرنا حرام ہے، ہاں مہندی لگا سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے صاحب، اگر کسی کے پاس 80 کی کرولا ہو یا 50-60 کی کرولا ہو، کوئی پرانی گاڑی ہو، اگر اس پر نیا پینٹ کرا دے گا تو گاڑی نہیں ہو جائے گی؟
رہے گی وہی پرانی ہے، پرانی تو پرانی ہوتی ہے، تو کتنا ہی رنگ کر لے لیکن پرانی چیز تو پرانی ہوتی ہے نا. اس لیے اکبر الہ آبادی کا ایک دوست بالوں کو کالا کر رہا تھا، تو اس نے کہا مصروف ہے جناب یہ کس بندوبست میں، مصروف ہے جناب یہ کس بندوبست میں، اپریل کی بہار نہ ہوگی اگست میں. ارے بھائی جو مشین پرانی ہو گئی اب اس کے بعد رنگ روغن سے کیا ہوگا، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات. ہاں مہندی لگا سکتا ہے، لال رنگ کی مہندی منع نہیں ہے، اس لیے میں بھی منع نہیں کروں گا، کیونکہ شریعت نے جس کی اجازت دی ہمارا کام ہے ہم اس کو پیش کریں گے. لیکن میرے دوستو بالوں کو کالا کرنا یہ دھوکا بھی ہے، یہ جو ہے نہیں بن کیسا رہا ہے دھوکا ہے نا جی. جیسے ایک آدمی جس کی داڑھی ہو اور کوئی اس کو کہے مولوی صاحب، اب وہ کہتا ہے چلو یار آج اس نے مولوی کا، میں بھی اس کو ذرا دو چار مسئلے بتا دوں، اور ہے نہیں مولوی، حرام ہے حرام. اب اس نے سوچا ذرا میری بھی ذرا عزت ہوگی، ذرا مرغا روگا کھا لوں گا، یہ حرام ہے یاد رکھیے گا. اچھا داڑھی کو ناپنے کا طریقہ کیا ہے؟ داڑھی کو یہاں سے نہیں ناپنا بلکہ یہاں چھوڑی کے ادھر ٹھٹی سے ناپنا، ادھر سے یہ سامنے سے، ادھر سے یہ دائیں سے اور یہ بائیں سے، تینوں طرف سے ایک مٹھی، ٹھیک ہے نا جناب؟ کیونکہ یہ بعض لوگ یہاں سے ناپ لیتے ہیں تو ذرا سے چھوٹے ہو جاتے ہیں، یہاں سے ناپیں، ٹھیک ہے نا جناب؟ تو گناہ کو چھوڑنا ہے. اسی طرح سے شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا یہ مردوں کے لیے ضروری ہے. اب عجیب عالم ہے کہ مرد حضرات شلوار ٹخنوں سے نیچے، اور عورتیں کہتے ہیں ملا کر شلوار بنوانی ہے، اور ایک شلوار ہے کیپری شلوار، وہ آدھی پنڈلی تک ہے، عورتیں ٹخنے کھول رہی ہیں، مرد ٹخنے چھپا رہے ہیں، عجیب عالم ہے. یعنی مردوں کو کھولنے چاہیے، عورتوں کو چھپانا ضروری ہے ان کے ذمے. اگر وہ اپنی ٹخنے کھلا رکھیں گی گناہ ملے گا، حرام ہے. اور اسی طریقے سے یہ تمام، اور میرے پیارے دوستو حلال کا اہتمام کریں. میرے مرشد فرماتے کہ حلال کی چٹنی روٹی تمہیں لال اور اللہ کا پیارا اور تمہاری اولاد نیک پیدا کرے گی، حلال کی چٹنی روٹی. اگر حرام کھا کے تم نے اپنی اولاد کی تربیت اور پرورش کی، پھر یہ نہ کہنا کہ ہماری اولاد نیک دیندار فرما بردار حافظ عالم بن جائے، کیسے ہوگا؟ جس کی بنیاد ہم نے نیم کا درخت لگایا، اب دعا کر رہے ہیں یا اللہ چونسا آپ نکل آئے، یا اللہ بس آپ اپنا ظہور قدرت کا ظہور فرما دیجئے کہ نیم کے درخت میں یا اللہ بس چونسا آپ نکال دیجئے، تو اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے، نکال سکتے ہیں، لیکن عادت اللہ یہ نہیں ہے. صحیح ہے نا جناب؟ کوئی آدمی دعا مانگے گا نیم کا درخت لگا کے آ چونسا آم کی، مانگے گا دعا؟ ساری دنیا کے لوگوں میں بھائی پاگل ہو گیا، یہ کیا دعا مانگ رہا ہے؟ تو یہ کیسے ہے کہ حرام کھا کر ہم یہ دعا مانگے کہ ہمارے عبادت کا ذوق پیدا ہو، ہمارا رونے کو جی چاہے، ہماری اولاد فرما بردار بنائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اس لیے حلال کی چٹنی روٹی کھا لے، حرام کی بریانی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے. پھر دیکھیں میرے دوستو، رہی بات میرے پیارے دوستو، بات یہ ہے چٹنی روٹی سے بھی پیٹ ہی بھرتا ہے، بریانی کباب سے بھی پیٹ بھرتا ہے، نعمت ہے. جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی میں انکار نہیں کر رہا، کھائیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی عطا فرمائی وہ کھا رہا ہے، لیکن سمجھانا یہ بات ہے کہ حلال کی بریانی کھائے اور حرام کی بریانی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے. اللہ تعالیٰ عطا فرمائے الحمدللہ، شکر ادا کرے، کھائے کہ اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ مجھے کوفتے بریانی کھلا رہے ہیں، اور اگر نہ ملے اللہ کے فیصلے پر راضی رہے. لیکن بریانی کھانے کی خاطر سے، یا نیا موبائل خریدنے کی خاطر سے، یا نئی گاڑی خریدنے کی خاطر سے، یا نیا مکان خریدنے کی خاطر سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف، بات سمجھ آئے گی نا؟ تو یہ تین کام کر لیں، کیا کسی اللہ والے کو اپنے سر پر بڑا رکھے، دوسرا کام ذکر اور سنت کا اہتمام کرے، اور تیسرا کام گناہ سے بچنے کا اہتمام کرے، تو اس سے ہمارے قلب کے اندر وہ نور محفوظ رہے گا. بس نے فرمایا وہ اللہ والے کی صحبت سے عالم تمہارا یہ ہوگا کہ تم ہمارا جسم کے اعتبار سے زمین پر ہوگے، لیکن تم روح کے اعتبار سے عرش عظیم پر ہوگے. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذلہوں اندر زمین کوہ قاف، ان اللہ والوں کا عالم ہے کہ اپنے جسم کے اعتبار سے تو زمین پر ہوتے ہیں، لیکن روح سوئے سی مرغ بس عالی طواب، ان کی روح کا یہ عالم ہوتا ہے کہ زمین پر رہ کر روحانیت کے اعتبار سے عرش اعظم پر اور عرش والے مولا پر فدا رہتے ہیں. دنیا کے میرے مرشد کا شعر ہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ با خدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ با خدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا قرب کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اپنی اطاعت اور فرما برداری 100% نصیب فرما دے, اور ہمارے اس میں بیٹھنے کو ہماری دینی کی ترقی کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ اپنے کرم سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے, یا اللہ ہمارے کہنے سننے میں کمی کوتاہی کو معاف فرما دیجئے, یا اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا, ہماری اخلاقی ترقی کا ذریعہ بنا, ہمارے گناہوں کو چھوڑ دینے کا ذریعہ بنا دیجئے, ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما, بے روزگار ہم سب کو حلال روزگار عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما, بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما, جو ہم سب کو ہماری اولاد کو نیک صالح فرما بردار بنا دیجئے, صحت جسمانی عطا فرما, صحت روحانی عطا فرما. یا اللہ ہر مصیبت کو عافیت سے تبدیل فرما دیجئے, ہماری جانوں کو اپنے قرب کا ایمان کا اور یقین کا وہ مقام عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھے اور ایک لمحہ ایک سانس آپ کی نافرمانی اور غفلت میں نہ گزارے. یا اللہ اپنے کرم سے شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا میں رکھیے, اور سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم تقبل هذه الدعوات بحق انت الله لا اله الا انت الحق.